اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ، ہمارے سر کے تاج اور ہمارے سردار صحابہ۔ جی ہاں، اس سلسلے میں ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں، آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جاتی ہے، اور پرٹیکولر کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی سیرت سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عشق رسول پر بات ہوتی ہے، ان کی محبت الہی پر بات ہوتی ہے، ان کی سخاوت، شجاعت، قناعت، سادگی، عاجزی، انکساری، نرمی اور ان کے مختلف پہلوؤں پر، مختلف اوصاف پر بات ہوتی ہے۔ اور صرف بات ہی نہیں ہوتی بلکہ اس سے ہماری تربیت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تو کیا ہی شان ہے، کلاً وعد اللہ الحسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے حسنا کا، بھلائی کا، یعنی جنت کا وعدہ کر لیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت پر ہم اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں، تو آج بھی ہمارا اسپیسیفک ایک موضوع ہوگا جو کہ کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر مشتمل ہوگا۔ تو آج کا ہمارا موضوع، جن صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے، اور یہ یاد رہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو یقیناً صحابی رسول تو صالحین کے صالحین کے سردار ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پایا، تو یقیناً ان کا ذکر خیر کریں گے تو بھلائی اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان رحمتوں کے نزول میں ہماری بگڑیاں بھی بنیں گی، ہماری من کی مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر سلسلہ دیکھیے، اس میں شریک رہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مفید معلومات حاصل ہوں گی، اور علم دین کا بیش بہا خزانہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہاتھ آئے گا۔ آج ہمارا جو سلسلے کا موضوع ہے، اور جن صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہم نے موضوع بنایا ہے، وہ ہے سیرت سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک پر بات ہوگی، آپ کا تعارف پیش کیا جائے گا، آپ کے اوپر آنے والی آزمائش و امتحان کا ذکر ہوگا، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول پر بات ہوگی، سبحان اللہ، اور آپ کے کچھ تاریخی کلمات ہیں کہ جن سے عشق رسول ایسا چھلکتا ہے کہ عاشقان رسول کے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور مختلف پہلوؤں پر، آپ کی سادگی پر، عاجزی پر، نرمی پر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے پیارے پیارے مبلغین بھی ہیں، ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہمارے آصف اقبال مدنی بھائی الحمدللہ موجود ہیں، ہم ان کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آصف بھائی، آپ خیریت سے؟
الحمدللہ، اللہ کا
شکر، ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے ایاز مدنی بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو کریں گے اور کچھ مدنی پھول لیں گے۔ ایاز بھائی، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ دونوں کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، اور اس سلسلے کی برکتوں سے ہمیں، ہمارے ناظرین کو اللہ تبارک و تعالی مالا مال فرمائے،
آمین۔
ایاز بھائی، پہلے آپ کی طرف بڑھوں گا، اور آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ بھی آپ کا ایک تعارف ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اجمالاً صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تعارف قرآن پاک میں جگہ بجگہ اس طرح پیش فرمایا، جیسے کہ ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، کلاً وعد اللہ الحسنی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو یہ بھی ایک ان کا تعارف ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن میں چاہوں گا کہ ان کا تفصیلی تعارف، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ تفصیلی تعارف بیان کریں تاکہ ان کے بارے میں ہمیں معلومات بھی ہو، اور ہمیں پتہ چلے کہ کس درجے کے صحابی تھے۔ صحابہ کرام نفس صحابیت میں تو سب برابر ہیں، لیکن ایک تعارف اور ایک فضیلت جزوی جن کو حاصل ہے، تو ان کے بارے میں بھی معلومات اگر ہم حاصل کریں یا ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو اور عقیدہ تو محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو ان کا ابتدائی تعارف آپ بیان فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو تمام کے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، اور جب ہم اپنی نظر کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو بہت سارے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ وہ ستارے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ چمک رہے ہوتے ہیں.
واہ واہ سبحان اللہ.
تو ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف دیکھے، جس کو جتنا قرب مصطفیٰ ملا وہ اتنا ہی چمکے،
سبحان اللہ،
ان کو اتنا ہی، ان پر اتنا ہی فیضان نبوت جو ہے وہ جاری ہوا. انہی میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سبحان اللہ،
آپ کا جو پورا نام ہے مقداد بن عمر بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حضرت اسود بن عبد یاغوث کے آزاد کردہ غلام تھے. کم و بیش 26 سال کی عمر میں آپ نے اسلام کو قبول کیا.
واہ واہ سبحان.
اچھا، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا جو اظہار تھا اسلام کا، علل اعلان آپ نے اسلام کا اظہار فرمایا، باوجود یہ کہ مشرکین کی تعداد زیادہ تھی، لیکن آپ پھر بھی ان کے روب اور دبدبے میں نہیں آئے.
واہ واہ.
اور آپ نے اسلام کا علل اعلان اظہار فرمایا. آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام سر انجام دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سات اشخاص ایسے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی ترویج و اشاعت جو ہے وہ کی. ان میں سب سے پہلے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
عنہ، اسلام کے پہلے خطیب،
حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت بلال، اور بالخصوص حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی.
سبحان اللہ. انہی کے اندر سے یہ ارشاد فرمایا کہ عین جوانی میں اسلام آپ نے قبول کیا. آپ نے اپنی جوانی کا کتنا پیارا فائدہ اٹھایا. یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس کے جذبات بھی جوان ہوتے ہیں، اور آپ نے اپنے آپ کو اسلام میں ڈھالا، اسلام قبول کیا، اور اسلام میں آنے کے بعد آپ نے اپنی جوانی کا اس طور پر فائدہ اٹھایا کہ آپ نے ترویج و اشاعت کا کام شروع کر دیا. سبحان
اللہ. تمام تر قوتیں آپ نے اسلام کے لیے صرف کر دی.
کیا بات ہے.
اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی جو فضیلت مزید جو ممتاز ہو جاتی ہے وہ یوں ہو جاتی ہے کہ آپ صاحب الہجرتین بھی ہیں.
اللہ اللہ.
یعنی آپ نے ایک ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی اس میں بھی آپ شامل رہے، اور ایک دوسری ہجرت جو مدینہ منورہ کی طرف ہوئی آپ اس میں بھی شامل رہے. اور یہ ایک خصوصی امتیاز رہا آپ کا کہ جتنے مہاجرین صحابہ ہیں، یہ خصوصی امتیاز ہے آپ کا کہ اللہ رب العزت نے مہاجرین صحابہ کی فضیلت کو بھی قرآن مجید بیان فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا کہ عبداللہ، کیا تم میری امت میں اس گروہ کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟
اللہ اللہ.
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے.
بے شک.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے دن، قیامت کے دن یہ مہاجرین جو ہیں یہ سب سے پہلے جنت کے پاس، دروازے کے پاس جائیں گے.
سبحان اللہ.
اور داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو خازیر جنت ان سے کہیں گے، کیا آپ سب نے حساب کتاب دے لیا ہے؟
اللہ اکبر.
تو اس وقت وہ صحابہ کرام فرمائیں گے، کیسا حساب؟ ہم تو وہ تھے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں لڑے اور اپنے کندھوں پر ہم نے تلواروں کو اٹھا کر کے رکھا.
اللہ.
اور پھر اس کی راہ کے اندر ہم انتقال کر گئے. بس یہ وہ کہیں گے، خازن جنت دروازہ کھول دیں.
سبحان اللہ. سبحان.
اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیگر لوگوں سے 40 سال پہلے مہاجرین صحابہ جنت میں داخل ہوں گے.
اللہ.
تو یہ مہاجر ہونا ایک بڑی فضیلت کا حامل ہے.
کیا بات.
جو کہ آپ کو حاصل رہا، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ صاحب الہجرتین بھی. پھر آپ نے اس بات پر بھی بڑا فخر کیا کہ جب آپ نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف،
سبحان اللہ،
تو آپ اس پر بڑا فخر کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے مدینہ منورہ میں، تو فرمایا 10-10 صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک جگہ پر جو ہے وہ جمع کر دیا تھا. آپ فرماتے ہیں، گویا کہ آپ کی خوش قسمتی یہ تھی کہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن 10 افراد کے ساتھ تھے، فرماتے ہیں اس میں خوش نصیب میں بھی تھا.
سبحان اللہ.
تو آپ کو یہ فضیلت حاصل رہی کہ ان 10 کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل رہے. اور پھر اور خصوصیت یہ حاصل رہی کہ آپ بدری صحابہ بھی ہیں.
اچھا.
غزوہ بدر کے اندر آپ شریک رہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں تو تمام صحابہ سے ہی محبت فرماتے تھے، لیکن آپ سے محبت کا ایک انوکھا اور اچھوتا انداز یہ تھا کہ آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے 4 اشخاص ایسے ہیں جن سے محبت کا حکم دیا.
اللہ.
سرکار فرماتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں.
سپیشلٹی ہے ان 4 افراد کی. بات ہے.
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے موجود ہیں. سرکار نے فرمایا، اے علی، تم بھی اسی.
اللہ اللہ. مولا علی.
بالکل. اور فرمایا، ابو ذر، حضرت سلمان اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی انہی میں شامل.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
تو یہ وہ آپ کا تعارف ہے جس نے آپ کو جو ہے نا وہ ممتاز کر دیا.
کیا بات ہے. مدنی چلن کے ناظرین، یہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصراً تعارف ہمارے ایاز بھائی نے ذکر کیا، اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے چار اشخاص سے محبت کرنے کا حکم دیا، ان میں سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی ہیں، اور ان میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. یہ بھی بڑا پیارا انداز ہے، اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، آصف بھائی کہ آپ کو عورتوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں عائشہ سے. پھر سوال ہوتا ہے کہ مردوں میں سے کس سے محبت ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں عائشہ کے والد ابو بکر سے. کتنا میٹھا اور پیارا انداز ہے. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بیان کیا، 26 سال کی عمر میں آپ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، اسلام لے کر آئے. تو ہم یہ واقعہ سنتے ہیں آصف بھائی کہ جو پہلے اسلام لانے والے تھے، سابقون الاولون میں شامل تھے، اور پہلے پہل اسلام لیا، ان پر آزمائشیں بھی آئیں، تو کیا ان پر بھی کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا؟ ان کو بھی اذیتیں تکلیفیں دی گئیں؟ اس بارے میں بھی کچھ ذکر فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں ہیں. آپ کے بارے میں یہ لکھا ہے کتب میں کہ آپ 6ٹے نمبر پر اسلام میں داخل ہوئے،
ماشاءاللہ.
اور 7 لوگوں کا ذکر کیا ہے ایاز بھائی نے، تو 7 جو ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سمیت 7 ہوتے ہیں، اور ورنہ یہ 6ٹا نمبر ان کا اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہے. اور جو سابقین اولین ہیں ان لوگوں نے تو تکالیف بعد والوں کے بنسبت زیادہ اٹھائی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کسی نے تپتی ہوئی ریت پر جو ہے وہ اس کی سختیاں برداشت کی ہیں، اور کسی کی جو ہے وہ چربی جو ہے وہ کوئلوں پر پگھل جاتی ہے، ان کو لٹا دیا جاتا تھا، اور کسی کے جو ہے وہ سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور کسی کے گلے میں رسی ڈال کر جو ہے وہ کفار مشرکین جو ہے وہ کھینچا کرتے تھے مکہ مکرمہ گلیوں میں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی جو ہے وہ سامنا کیا تکالیف کا، اور دیگر صحابہ کرام نے بھی، بالخصوص جو اصحاب صفہ ہیں. اب چونکہ اصحاب صفہ وہ تھے جو غریب صحابہ کرام تھے، زیادہ تر بظاہر ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی،
بالکل،
البتہ ایمان کی دولت ان کے پاس تھی،
سبحان اللہ،
اور عشق رسول ان کے دامن میں تھا،
یہی سب سے بڑی دولت
تھا، یہ جو ہے وہ دولت لازوال ان کے پاس تھی. اور صحابہ کرام میں دیکھیں، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں دیگر نے اذیتیں اٹھائیں آپ کو بھی اذیت دی گئی کہ آپ کو جو ہے وہ لوہے کا لباس پہنا دیا گیا، یعنی وہ زرہ جو ہوتی تھی اس دور میں جنگ کے دوران، تو لوہے کا لباس پہنا کر آپ کو جو ہے دھوپ کے اندر ڈال دیا جاتا، لوہا گرم ہوتا، اس سے آپ کے جسم کو تکلیف پہنچتی. تو یہ ساری اذیتیں اس لیے دی جاتی تھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیں، مگر سلام ہو ان ہستیوں کو، ان کی عظمتوں پر اور ان کی قوت ایمانی پر، اور ان کا دین پر کیسا یقین تھا، اللہ تعالیٰ پر کیسا یقین تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسی ان کی محبت تھی کہ بڑی سے بڑی تکلیف بھی ان کو اسلام سے دور نہ کر سکی. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، اصحاب صفہ میں شامل تھے، اور آپ کو جو ہے وہ اصحاب صفہ میں جب شامل تھے تو آپ نے بھی تھوڑا تھوڑا دودھ کبھی پی لیا، کبھی کچھ مل گیا، کبھی کچھ خوراک ملی، کبھی نہیں ملی، تو اس انداز پر آپ بھی گزر بسر کرتے تھے. لیکن آپ کی قسمت چمکی، اس کا ایک موقع آیا، اور ان کو جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا بھی دی تھی، آگے چل کے انشاءاللہ اس کو بھی بیان کرتے ہیں. لیکن یہاں یہ ہے کہ اگر تکلیف آئے، اگر پریشانی آئے، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ دین اسلام پر، وہاں تو دین اسلام قبول کرنے پہ تکلیفیں تھیں، آج بھی جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کو بھی تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے ان روشن ابواب کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام کس طرح سے وہ صبر کیا کرتے تھے، اور ایمان پر صبر، عشق رسول پر صبر، محبت رسول پر صبر، نیکیوں پر صبر، مصائب پہنچنے پر صبر، حتیٰ کہ آپ تو ایک مرتبہ ناراض ہو گئے لوگوں پر، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تم یہ خواہش تو کرتے ہو کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کے دور میں ہوتے، لیکن کیا تمہیں پتا ہے کہ اس دور میں تکلیفیں کتنی آتی، اس دور میں اذیت اور برداشت، کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی تھی. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور فرمائیے کس قدر وہ تکالیف اٹھاتے تھے. آپ غور کریں کہ کیا منظر تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس دور میں ہوتے تو کیا تکالیف اٹھا لیتے، باپ بھائی کو چھوڑ دیتے، اپنی زمینوں کو چھوڑ دیتے، اپنے گھر کو چھوڑ دیتے، ہجرت کر لیتے، تکالیف اٹھا لیتے. تو آپ غور کریں کہ آج بھی جو ہے وہ ہمیں ان کی زندگیوں میں درس ہے، اور جو ہمارے اسلام میں جو داخل ہیں، اسلام میں الحمدللہ موجود ہیں، ان اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم دین پر عمل کریں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اس کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، تو پھر ہمیں بھی اس میں جو ہے وہ ان صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے غور کرنا چاہیے کہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ ڈٹ جانا ہے، تکلیفیں برداشت کر لینی ہے اور حکمت عملی کو ساتھ ضرور رکھنا ہے۔
اور پھر یہ واقعات بیان بھی اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو ہمارے دل کو ڈھارس ہو، ایک تسکین ہو کہ ہمارے صحابہ کرام علیہ مریدوان نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف پہنچتی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جتنا دین کے معاملے میں مجھے ستایا گیا ہے کسی کو نہیں ستایا گیا، صحابہ کرام پر بھی آزمائشوں کا جو ہے ایک سلسلہ رہا ہے۔ لیکن آصف بھائی، یہاں پر میں یہ عرض کروں گا، جیسے کہ آپ نے ایک پہلو کی طرف ایک اشارہ کیا کہ واقعی کہ جو ابھی بھی اسلام لاتے ہیں، دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو ان پر بھی وقتی طور پر آزمائشیں آتی ہیں، تو یہ کتنا پیارا ایک یوں سمجھیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کا اور مبارک زندگی کا حصہ ہے کہ ان پر جو تکلیفیں آئی ہیں کہ وہ مطلب تکلیفیں سہ رہے ہیں، اذیتیں، دھوپ میں پڑے ہوئے ہیں اور لوہے کا لباس پہن کر ان کے جسم سے چربی نکل رہی ہے اور وہ جلتے ہوئے کوئلوں پر گرتی ہے، کوئلے بجھ جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی نیم بے ہوشی کے عالم میں کہتے ہیں احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ان کے گلوں میں رسی باندھ کر جو ہے گھسیٹا جاتا ہے، پیچھے لڑکے لگا دیے جاتے ہیں، ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، جملے کسے جاتے ہیں، تو یقیناً وہ معاملات ہو سکتا ہے بظاہر کوئی نیو مسلم جو اسلام میں داخل ہونے والا اس کے ساتھ نہ ہو، لیکن پھر بھی تکلیف تو ہوتی ہے، تو تکلیف پر صبر کرنا۔ اور پھر بطور خاص جو مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم پر بھی بعض اوقات آزمائش آتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، تو بعض اوقات دیکھا گیا کہ ایسے شکوے اور شکایت کے الفاظ نکلتے ہیں کہ جس کو سن کر جو ایک جاننے والا ہے، ایک عالم ہے یا علم رکھنے والا ہے، وہ سمجھ جائے کہ یار یہ جملہ ایسا ہے جو اس کو کفر کی حد تک لے جائے گا۔ کفریہ جملہ ایسے ہم بعض اوقات نکال دیتے ہیں کسی کے انتقال کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر، ان پر جو تکلیفیں آتی تھیں ان سے عبادت نہیں چھوٹتی تھی، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم نہیں چھوٹتا تھا۔ ہم پر اگر بظاہر تکلیف آتی ہے تو بعض اوقات نماز تک چھوٹ جاتی ہے، بعض اوقات جناب ہماری عبادت چھوٹ جاتی ہے، پوری دنیا کو ہم شکوا اپنا سناتے ہیں، شکایت سناتے ہیں، اور پھر آخر میں کہیں جا کر جب بالکل سب سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر بارگاہ الہی میں جھکتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ پہلے ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کیا فرماتے ہیں آپ اس بارے؟
بالکل جی، ہونا تو
یہ معاشرے کا ایک انداز ہے کہ نہیں؟
بالکل انداز ہے۔ آپ غور کریں کہ اس رب العالمین سے نہیں کہتے سب سے پہلے
اللہ اللہ
نا، رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سلام الباری، آپ کا ایک ویڈیو کلپ سن رہا تھا میں، اس میں آپ نے کہا کہ ہماری پرابلم یہ ہے، آپ نے کہا کہ ہماری پرابلم یہ ہم سب سے کہتے ہیں لیکن اللہ پاک سے،
اللہ
رب العالمین کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتے۔ تو ہمیں آغاز یہاں سے کرنا چاہیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں جو ہے وہ اپنی پریشانی کو رب العالمین سے شیئر کریں نا، اللہ پاک سے عرض کریں نا، وہ سب جانتا ہے لیکن اس کو پسند ہے کہ بندے مجھ سے مانگیں۔ ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ اگر بکری کا چارہ تمہارے پاس نہیں ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرو، تمہارے جوتے کا تسمہ نہیں ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرو۔ رب العالمین سے ہر چیز مانگی جا سکتی ہے اور وہ ہر چیز عطا کرنے پہ قادر ہے،
استجب لکم۔
اور یہ بھی ہے، آپ دیکھیں، یہ تو آپ نے پڑھی آیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، دوسرے مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ جو دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے،
اللہ
اور اللہ تعالیٰ بعض روایت کے مطابق یہ ہے کہ جو دعا نہیں کرتے اللہ پاک انہیں پسند نہیں،
اور جو دعا کرتے
اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور جو دعا کرتے انہیں پسند کرتے۔
واقعی اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگیں تو وہاں سے ملتا ہے، اور اللہ پاک تو خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دعا کر رہا ہے۔
ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ جب بندہ مومن اپنے رب کے آگے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے،
اللہ اکبر،
اور اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اللہ پاک حیا فرماتا ہے،
اللہ
یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جب بندہ دعا کرتا ہے نا تو بندے کی بگڑ رہی ہو تو وہ بن جاتی ہے،
سبحان اللہ۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ہمیں کبھی نہ بتاتے کہ قبر میں مردے کا حال کیا ہوتا ہے تو شاید ہمیں پتہ نہ چلتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میت جب قبر کے اندر ہوتی ہے تو وہ ایسے ہوتی ہے کہ جیسے ڈوبتا ہوا شخص،
اللہ،
تو پھر اب ڈھارس کیسے بنتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ینتظر دعوتن، جب وہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کی وہاں بگڑی بننا شروع ہو جاتی ہے،
سبحان اللہ۔
تو بندہ جب رب سے مانگتا ہے، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ پاک بگڑیوں کو،
مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں قبول ہوتی
قبول ہوتی ہے،
اور اس کی دعا سے اللہ پاک اگر کسی پر عذاب بھی ہو رہا ہو تو مغفرت فرما دیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو واقعی دعا مومن کا ہتھیار ہے، اسی وجہ سے کہا گیا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو بڑی پیاری بات کی آصف بھائی نے کہ واقعی اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ عرض معروض کرے اور اسی سے لو لگائے، اسی پر توکل کرے، تو انشاءاللہ ہماری آزمائشیں بھی ختم ہوں گی۔ آپ دیکھیں تکلیف دینے والا کون ہے، یعنی تکلیف بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور بندہ جب اس پر صبر کرتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اللہ پاک اس کے درجے بڑھا دیتا ہے، اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔
عقیدے کی بات بھی ذہن میں رہے،
سبحان اللہ،
کہ کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اسے اپنے نفس کا قصور شمار کرنا چاہیے، اور نعمت ملے اللہ پاک کی طرف منسوب کرنا۔
سبحان اللہ، کتنی پیاری بات۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی صابرین میں شامل فرمائے، اور اگر تکلیف، مصیبت، پریشانی، آزمائش آئے تو ایک آش ہم شکوہ شکایت نہ کریں، بلکہ صحابہ کرام کی پیاری پیاری سیرت، پیاری پیاری زندگی کے یہ روشن پہلو ہمارے سامنے ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عزوجل ایاز بھائی کی طرف بڑھتے ہیں دوبارہ، کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ ان کا مبارک حلیہ بیان کریں، سبحان اللہ، جن کے بارے میں ہم سن رہے ہیں وہ تھے کیسے، ان کا مبارک حلیہ کیا تھا؟
جہاں آپ کو اتنی ساری خصوصیات حاصل ہیں، وہاں پر ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ تاریخ اسلام کی ایک عظیم قد و قامت والی شخصیت تھے،
سبحان اللہ۔
آپ کی بیٹی حضرت کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ کا حلیہ بیان فرماتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے والد ماجد جو تھے ان کا قد مبارک لمبا تھا،
ماشاء اللہ،
اور آپ کا رنگ جو تھا وہ گندمی تھا، وہ فرماتے ہیں کہ سر کے بال گھنے تھے، آپ کی داڑھی شریف نہ چھوٹی تھی نہ زیادہ لمبی تھی، لیکن اس میں زرد رنگ جو ہے وہ لگا ہوتا تھا جس سے بڑی خوبصورت لگتی تھی،
سبحان
اللہ، اور آپ کی آنکھیں جو تھیں وہ سیاہ تھیں اور ابرو جو تھے وہ بڑے باریک تھے۔ تو آپ کی جو صاحبزادی ہیں حضرت کریم، آپ نے آپ کا یہی حلیہ جو ہے،
سبحان اللہ،
بیان فرمایا۔
تو آپ کی صاحبزادی نے آپ کا حلیہ مبارک بیان فرمایا، اللہ پاک ہمیں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرمائے۔ آصف بھائی، بات ہوئی آپ کے تعارف پر، آپ کے اوپر آنے والی آزمائش اور امتحانات پر، آپ کے مبارک حلیہ بھی بیان ہوا، اب آئیے ان کے عشق رسول پر، سبحان اللہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، صحابہ کرام تو ہے ہی عشق رسول، صحابہ کرام علی مریدوان کو عشق رسول تو وہ حاصل تھا کہ ان کے صدقے ہمیں ملتا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول پر، سبحان اللہ۔
حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو ہر صحابی عاشق رسول،
سبحان اللہ،
صحابہ کرام کا عشق رسول کے ان کے تو کیا کہنے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام ایک سرخ رنگ کے چمڑے کے خیمے میں موجود ہیں،
سبحان اللہ،
اور حضرت بلال کو دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا بچا ہوا وضو کا پانی وہ لے کر باہر نکلے، تو میں نے دیکھا صحابہ کرام کو کہ وہ ان کی طرف دوڑ پڑے، اور قریب تھا کہ صحابہ اس پانی کے حصول میں جھگڑ پڑے،
اللہ،
وہ جھگڑتے نہیں تھے لیکن ایک انداز تھا، اس کو بیان کیا تو کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جس صحابی کو پانی مل گیا، تری مل گئی، اس نے اپنے چہرے پر، جسم پر مل لی، اور جن صحابی کو نہ ملی انہوں نے کیا کیا، جن کو ملی تھی پہلے اور اب نہیں ہے وہاں تری لیکن نسبت ہو گئی اس ہاتھ کو، تو ان صحابی نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اپنے چہرے پہ مل لیا۔ تو یہ صحابہ کرام کے عشق رسول کے انداز ہوا کرتے تھے، اور صحابہ کرام میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی زبردست عاشق رسول تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی ایک بات جو ہے وہ ایسی مجھے لگتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ وہ بات میں نے کہی ہوتی، وہ بات میری طرف منسوب ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ یا تو غزوہ بدر کا موقع مشہور جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے اور اکثر کتب میں ہے، مسند احمد وغیرہ میں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ غزوہ بدر کا موقع تھا، اور بعض نے بدر کا ذکر نہیں کیا، ویسے اسے مطلق بیان کیا۔ اب یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف فرمائیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا جنگ کے بارے میں، حکمت عملی اور آگے کیا کرنا ہے، تو مختلف لوگوں نے اپنا اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اب جب سب نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں ہیں جو قوم موسیٰ تھی، بنی اسرائیل،
اچھا،
انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ فذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قاعدون، کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے اور تم دونوں لڑو،
اچھا،
اور ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم یہ عرض نہیں کریں گے بلکہ ہم تو آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی جانے قربان کریں گے، آپ کے بائیں بھی جانے قربان کریں گے، اور ایک روایت میں یہ کہ یا رسول اللہ، اگر آپ برکل غیمات تک ہمیں لے جائیں، حبشہ اور یمن کی سرزمین تک، اب وہاں تک لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں۔ یہ بات جب سنی نبی کریم علیہ السلام نے تو حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک کھل اٹھا، اور ایک روایت کے مطابق اس سے قبل نبی پاک علیہ السلام جلال کی حالت میں تشریف فرماتے اور چہرہ مبارک سرخ تھا، لیکن جب ان کی بات سنی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو گئے اور خوش ہو کر ان کو برکت کی دعا دی۔
اللہ
آپ دیکھیں کہ ان کا عشق رسول کہ نبی پاک علیہ السلام پر سب کچھ قربان۔ آج ہم یہ کہتے ہیں تن من دھن حضور پہ قربان ہے، لیکن حقیقی معنی میں ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان وہ اپنا تن من دھن ہر چیز نبی پاک علیہ السلام پہ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور جان کا نذرانہ تو ہر وقت ساتھ لے کر گھومتے تھے۔ کہ امام اہل سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے تو نام کی بات آ جائے تو صحابہ کرام اپنے جو ہے وہ سر لے کر آ جاتے ہیں کہ ہم سر آپ پہ قربان کر دیں آپ کے نام پر۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہی کی تو دلیل ہے کہ ان کے دین کی حفاظت کے لیے زندگی وقف کر دی، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی سب سے بڑی دلیل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ہے،
سبحان اللہ، سبحان
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں عشق رسول کی سب سے بڑی دلیل ہے۔
سبحان
تو صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں تھوڑی سی بھی بات پتہ چل جاتی کہ یہ عمل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے تو اسے ضرور کرتے۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو عالم بالسنہ کہا جاتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں کو سنتوں کو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جاننے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی معرفت رکھتے، یاد رکھتے، پہچان رکھتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ دیکھیں پتہ لگا کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ دوپہر کے وقت فلاں جگہ جا کر قیلولہ کیا کرتے
اللہ
تھے
اللہ،
تو وہاں جا کر سنت کو ادا کرنے کے لیے قیلولہ وہاں کرتے، دن کا آرام وہاں جا کے کیا کرتے۔ اسی طرح سے آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ کرام جو ہے وہ آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کا اس بارے میں کیا عمل ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو جاننے والے بہت زیادہ تھے۔ ویسے تو جس صحابی نے جتنا وقت آپ کے ساتھ گزارا اتنی جو ہے وہ سنتیں سیکھیں، آقا کریم علیہ السلام کے طریقے سنے اور خود بھی دیکھے، دوسرے صحابہ سے بھی سنے، انہوں نے آگے اس کو بیان کیا۔ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے، حضور کے فرمان پر عمل کرنے میں جلدی کرنے والے، آقا کریم علیہ السلام کے حکم پر اپنی جان قربان کرنے والے، جو کچھ حضور نے فرما دیا ہے وہ کرنا ہے۔ ایک موقع پر تو آپ دیکھیں نا کہ ان کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں کہ انہوں نے جب اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا کہ حضور علیہ السلام کے کھانے اور پینے کے معاملات کے دیکھنا شروع کیے، کہتے ہیں کہ انہوں نے جتنے بھی دنیا کے اندر جو ان کے آس پڑوس جن سے تعلق تھا، جو سردار تھے، ان سب سرداروں سے حاکموں سے تعلق ختم کر لیے، کب خدمت کرنی ہے تو حضور کی کرنی ہے صلی اللہ
علیہ وسلم، یہ رسول ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول، اور کتنا پیارا آپ کا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک تعلق ہے، اور وہ تاریخی کلمات یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے بھی جو ہے آئیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی آپ پر قربان ہوں گے، آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، اور ہم آپ کی کیا حفاظت کر سکتے ہیں، آپ کے ذریعے اپنی حفاظت کریں گے۔ اگر محبت اور عشق کے انداز میں کہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی واقعی یہ شخصیات جو ہے یہ ان کی مبارک زندگیاں تھیں، عشق رسول ان کے یوں سمجھیں کہ رگو پے میں بسا ہوا تھا، سمایا ہوا تھا۔
آپ نے جو بات کی ہے غلام مجید بھائی، یہ جو کہا نا کہ ہم کیا حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے،
بالکل
اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اصل تو حفاظت فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا، دوسری سے ملتی جلتی بات جو ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں لکھی ہے کہ یہ جہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جن لوگوں کے احسانات تھے میں نے ادا کر دیے، البتہ ابوبکر صدیق کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں چکائے گا۔ اس حدیث کے تحت امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ صرف کہنے کے اعتبار سے ہے کہ لوگوں کے حضور پر احسان، ورنہ حقیقت میں تو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا صحابہ پر احسان ہے اور حضرت ابوبکر صدیق پر احسان ہے کہ ان کا مال قبول کر
قبول فرما لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے صحابہ کرام کی, ان کے جان اثاروں کی. اللہ پاک ہمیں بھی ایسا عشق رسول عطا فرمائے, ان کے عشق رسول کا کروڑواں حصہ بھی مدنی چینل کے ناظرین ہمیں مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے اور دنیا و آخرت سنور جائے. اور یہ میدان عمل کے شاہ سوار تھے, میدان عمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عامل, سنتوں پر عمل کرنے والے. اے کاش ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں. وہ ہے نا امیر علیہ سنت بارہا ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی کٹاتا ہے, کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ کیا سرکار کا عاشق بھی ایسا چہرہ لے کے گھومے گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام کے دشمنوں کا چہرہ ہے, یہود و نصارہ کا چہرہ ہے؟ کیا سرکار کا عاشق بھی نمازیں چھوڑے گا, نمازیں قضا کرے گا اور ہنستے ہنستے کھیلتے کھیلتے وہ نمازیں جو ہے چھوڑ دیا کرے گا, نمازیں قضا کر لے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے.
اگر اس پر بھی ایک بات عرض کروں.
جی جی بالکل.
اب یہ دیکھیں کہ مرد کی داڑھی جو ہے اس کے بال بہت کم, کوئی کسی کو بیماری ہو جائے, کوئی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, بال جھڑ جائیں گے.
جی جی.
اچھا سر کے بال جھڑ جاتے ہیں کئی مردوں کے. اچھا لیکن خواتین میں آپ اس کا الٹ دیکھتے ہیں, سر کے بال نہیں جھڑتے.
بالکل.
کوئی کسی کو مرض ہو جائے کسی وجہ سے, ورنہ آپ دیکھیں کہ آخر تک ان کے بال
عام طور پر رہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
جی جی.
اور داڑھی پہ ان کے چہرے پہ بال نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں حمد کی اللہ تعالیٰ کی, الحمدللہ الذی زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائد. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے مردوں کو داڑھیوں سے سجایا اور عورتوں کو بالوں سے سجایا. تو جس کی جو زینت ہے اللہ پاک نے وہ آخر تک رکھی ہے برقرار. اب یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ میری زینت داڑھی ہے. مرد کو سوچنا چاہیے, مسلمان مرد کو, اور خواتین کو سوچنا چاہیے کہ میری زینت بال ہے. بلا ضرورت شرعی وہ بھی بال نہیں کٹوا سکتی, اور عورت کو گنجا ہونا تو ویسے ہی حرام ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں, غور کیجئے کہ اچھا وہ ضرورت شرعی کی ہم نے بات کی ہے, تو اس میں یہ آ گیا کہ کسی عورت کے بال بہت بڑے ہو گئے اور جو ہے وہ بیٹھنے میں دبتے ہیں تکلیف میں, تو اس کو اجازت ہے, یا جس کی بالوں کی نوکیں جو ہے وہ دو ہو جائیں تو اس کو چھانٹ لے, بس اتنی سی اجازت ہے. باقی جو ہے وہ اس کو بال کٹوانا مردوں کی مشابہت ہو تو وہ جائز نہیں ہے. اچھا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض علماء نے اس حدیث پاک کے تحت بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ عورت کو آدھی عقل دی گئی. ٹھیک ہے, یا ناقص العقل بھی کہا گیا ہے. اب آپ غور کر, لیکن قاعدہ کلیہ نہیں ہے, یہ سب کے لیے نہیں ہے, بعض کا استثناء موجود ہے.
ٹھیک ہے,
صحیح. عمومی بات فرمائی گئی ہے حدیث پاک میں.
صحیح.
تو اب عورتیں آدھی عقل رکھ کر اپنی زینت بچا گئیں, اور مرد پوری عقل رکھ کے بھی اپنی زینت نہ بچائے,
بڑی گہری بات.
تو ان کو جو ہے مردوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم پوری عقل رکھ کے اپنی زینت جو ہے داڑھی شریف اس کو نہ بچا پائیں, تو پھر اپنی عقل پر تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے.
سوال قائم ہوتا ہے,
سوال قائم ہوتا ہے.
نہیں یہ بھی مطلب اگر ہم دیکھیں, آصف بھائی نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی, یعنی نیچرل سے نہیں ہٹنا چاہیے, یعنی ایک جو قدرتی حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ایاز بھائی, تو اگر اس کو آپ برقرار رکھیں گے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کون؟ ہمارے آقا داڑھی والے, سارے صحابہ داڑھی والے, حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی, ان کو پتا تک نہیں چلا. اب آپ سوچیں ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا, ہمیں تھوڑا سا کانٹا چبھ جائے تو ہماری سی نکل جاتی ہے, آواز نکل جاتی ہے. وہ حسن کیسا ہوگا کہ جن کو دیکھ کر انگلیاں کٹ گئیں اور پتہ ہی نہیں چلا. وہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی داڑھی والے تھے. تو واقعی یہ نیچرل ہے, اللہ نے مسلمان مرد کو یعنی مرد کو داڑھی کے ذریعے زینت بخشی اور اس کو یہ حسن عطا فرمایا. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا اور ان کے وہ تاریخی کلمات کہ یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں, ہم قوم موسیٰ کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جا کر لڑیں اور آپ کا رب جا کر لڑے, ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم ایسا نہیں کہیں گے, بلکہ ہم آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آپ پر قربان ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کا یہ معاملہ آخر کیا تھا, تو یہ مختصراً ہم ایاز بھائی سے بھی سنتے ہیں, پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ کالز دیکھتے ہیں. جی
میرا یہ سوال ہے کہ بدری صحابہ کون ہوتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے؟
اچھا ایک اور کال چلائیے.
بدری صحابہ حضرت مقداد کا مزار کہاں ہے؟
حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ حضور آپ ارشاد فرمائیں آصف بھائی, بدری صحابہ کون ہوتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟
بدری صحابہ ان صحابہ کہا جاتا ہے کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے.
اچھا.
ان کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے, اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان دنیا کی طرف اور ان لوگوں کی طرف بدر والوں کی طرف خاص تجلی فرما کے کہا تھا, فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا. اور دوسرا جو ہے وہ سوال ہوا ہے کہ آپ کا مزار شریف کہاں ہے, تو 3 میل دور مدینہ شریف سے, یہ کسی مقام میں آپ چلے گئے تھے آخری وقت میں, وہاں آپ کا وصال ہوا اور وہاں سے آپ کی میت کو کندھوں پر اٹھا کر لایا گیا اور جنت البقیع شریف میں آپ کی تدفین ہوئی. تو آپ کا مزار شریف جنت البقیع میں ہے, مدینہ منورہ کے قبرستان میں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ایاز بھائی, حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کا یہ کیا معاملہ تھا کہ بنی اسرائیل نے, آپ کی قوم نے آپ کو یہ کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر جو ہے لڑے, انہا ہنا قاعدون, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, تھوڑا سا یہ بھی اگر آپ ذکر فرمائیں.
جی جی, تفاسیر کے اندر اس کا بیک گراؤنڈ موجود ہے کہ جس وقت فرعون جو ہے وہ دریائے نیل کے اندر غرق ہوا, اچھا, اور اس وقت بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے, تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑا اطمینان نصیب ہوا. تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ ارض مقدس یعنی بیت المقدس کی طرف سفر کریں, اور وہاں پر اس وقت جن کا قبضہ تھا وہ تھی قوم عمالقہ,
اچھا,
جو کہ بڑے بدترین کفار تھے, طاقتور تھے, جنگجو تھے, لڑنے والے تھے.
اچھا,
تو آپ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھ 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو لیا اور پھر وہاں پر جب گئے اور بیت المقدس کی طرف جو ہی پہنچے, اس کے قریب پہنچے, تو آپ کی جو قوم تھی 6 لاکھ بنی اسرائیل, انہوں نے بزدلی کا اظہار
کیا. 6 لاکھ
بزدلی کا اظہار کیا, اور پھر انہوں نے یہ الفاظ کہے جو موجود ہے قرآن میں, قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. تو انہوں نے اس وقت یہ شرط رکھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام, ہم اس وقت تک یہاں پر داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہاں سے نہیں نکل جاتے, کیونکہ وہ بڑے جنگجو تھے, طاقتور تھے. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, کہ آپ اور آپ کا رب جائیں, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. اس بات کا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑا رنج ہوا, بڑا صدمہ ہوا. تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام رنج اور صدمے میں مبتلا ہوئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم بنی اسرائیل کو بھی پھر عذاب میں مبتلا کیا اور
سزا دی گئی,
سزا دی گئی, اس کی مقام اتیا کے اندر یہ 40 سال تک جو ہے وہ بھٹکتے رہے اور ان کو راستہ نہ ملا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو رنج پہنچایا, تکلیف دی, تو اللہ پاک نے ان کو 40 سال کے لیے ایک جگہ پر قید کر دیا, گویا کہ بھٹکتے رہے, اس سے باہر نہیں نکل سکے. تو اللہ پاک ہمیں با ادب لوگوں میں شامل فرمائے, ہم سے بھی کبھی بے ادبی نہ ہو, کبھی کسی اللہ والے کی بے ادبی نہ ہو, بلکہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ہم دوسرے کے دل میں خوشی داخل کریں. ایک دوسرے کے, عام مسلمانوں کے درمیان بھی کوئی تلخ کلامی نہیں ہونی چاہیے, کوئی دل آزاری کا معاملہ اس طرح کا بلا اجازت شرعی نہیں ہونا چاہیے. تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کہا, حضرت مقداد بن اسود نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کی, یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں, ان کو پھر سزا بھی ملی, ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں, ہم آپ کے آگے بھی قربان ہوں گے, پیچھے بھی قربان ہوں گے, دائیں بھی قربان ہوں گے, بائیں بھی قربان ہوں گے. یہ وہ قربانیاں تھیں, جان اساریاں تھیں عشق رسول تھا, کہ آج ہم ان صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری گردنیں, ہمارے سر ادب سے جھک جاتے ہیں. انہوں نے عشق رسول کا حق گویا کہ ادا کر دیا, اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عملی تصویر, عملی تفسیر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگیاں ہیں. اللہ پاک ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, ان کی سیرت پاک کے روشن پہلوؤں سے اللہ پاک ہماری زندگیوں کو روشنی عطا فرمائے. آصف بھائی, حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی بھی آپ ذکر فرمائیں, اور یہ بھی سنائیں کہ آپ چونکہ اصحاب صفہ میں سے تھے, جیسا کہ آپ نے ابتدان ذکر بھی کیا, تو بظاہر تنگ دستی تھی, فاقہ کشی کا عالم تھا, کبھی کچھ کھانے کو مل گیا, کبھی کچھ نہ ملا تو فاقہ کر لیا. تو آپ کے سامنے کچھ ایک جانور, سونے کی اشرفیاں, کچھ اشرفیاں لے کر حاضر ہوا اور آپ نے وہ بارگاہ رسالت میں پیش کی, کچھ اس طرح کا واقعہ ہم نے کتابوں میں سنا ہے, آپ ارشاد فرمائیں.
یہ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ آپ کی سادگی کے اعتبار سے دیکھیں, اور وہ دور جو آپ کا صفہ میں گزرا, اس میں آپ جو ہے وہ اتنی چھوٹی چادر ہوتی تھی, آپ فرماتے کہ میں جو ہے وہ پاؤں پہ اڑتا تو سر ظاہر ہو جاتا, اور سر پہ لیتا تو پاؤں ظاہر ہو جاتے, یعنی اس وقت ایک ہی چادر, با صحابہ کرام جو اصحاب صفہ تھے ایک ہی چادر ہوتی تھی. ہمیں اس سے بھی جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ ایسے لوگ جو تھوڑا سا تھا لیکن پھر بھی قناعت کرتے تھے اور شکر ادا کرتے تھے, اس حال میں بھی اللہ پاک سے راضی تھے, اللہ کی رضا میں راضی تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں. آج ہمارے پاس کتنے کپڑے ہیں, کتنے لباس ہیں, کئی کے لباس ہمارے ریڈی جو ہے وہ ہوتے ہیں, اور کبڈ میں جو ہے نا لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم پھر اس کے باوجود جو ہے وہ کہتے ہیں اب نیا اور سوٹ سلوانا ہے. اب غور کریں کہ یہ صحابہ کرام سادگی ان کی تھی اور ان کے معاملات کیا تھے کہ غربت میں وقت انہوں نے گزارا اور صبر و شکر کے ساتھ گزارا. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بکری تھی, تین افراد کا بھی جو ہے وہ ایک بکری کا دودھ پیتے تھے اور اسی دودھ پر گزارا ہوتا تھا, کوئی اور انتظام نہ ہوتا تھا. تو یوں آپ غور کریں کہ اسی طرح ایک یہ روایت میں یہ بھی ملتا ہے ایک ہی بکری تھی اور جو ہے وہ دس لوگ اس سے دودھ سے گزارا کیا کرتے تھے. اور بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ بعض صحابہ کرام جو ہے وہ اصحاب صفا میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے جاتے اور ان کو جو ہے وہ کھانا پیش کیا جاتا. اس انداز پر اصحاب صفا زندگی گزارتے تھے. تو یوں اس دور میں آپ کا جو ہے وہ انداز سادہ رہا اور بعد میں بھی آپ کے انداز صحابہ کرام کے ہم دیکھتے ہیں سادہ ہی تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار صحابی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ انداز ان کا سادہ, غذا ان کی سادی. تو سادگی کا تعلق یہ بھی یاد رہے کہ مالداری یا غربت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا حقیقت میں. کوئی جو ہے وہ مالدار ہو کے بھی سادہ رہتا ہے اور کوئی غربت کے باوجود جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ غربت کو چھپاتا ہے اور سادگی نہیں اپناتا تو یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی یہ معاملہ ہے. تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے معاملات یہ تھے کہ غربت کا معاملہ تھا. لیکن ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے آپ جو ہے وہ کہیں گئے. آپ غور کریں کہ قضائے حاجت کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ تین تین بعد جانا ہوتا, تین دن کے بعد. آپ دیکھیں کہ خوراک کی کمی ہوتی تھی, حاجت پیش نہ آتی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گیا اور میں نے کیا دیکھا, ایک سوراخ سے ایک چوہا نکلا ہے اور وہ سوراخ میں سے دینار نکال رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ اٹھا لیے, وہ 18 تھے. تو میں یہ لے کر 18 دینار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پیش کیے اور ساتھ ہی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں سے زکوٰۃ آپ لے لیجیے. اب آپ غور کریں صحابہ کا انداز کیا ہے, یہ تھوڑا سا بھی سونا یا پیسے آ گئے تو یا رسول اللہ اس میں سے زکوٰۃ بھی آپ جو ہے وہ لے لیجیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے تم لے لو, اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی اتنی رقم میں. اور آپ فرمائیں کہ آپ غور کریں کہ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے. تو اتنی برکت ہوئی, اتنی برکت ہوئی, اتنی برکت ہوئی آپ کے مال میں, ساری زندگی وہ درہم ختم نہ ہوئے. ٹھیک ہے, اور آپ کی شہزادی حضرت کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے وصیت فرمائی اپنے مال میں سے کہ حسنین کریمین کو دینار کچھ دینے تھے, کچھ نہیں تھے بہت کچھ تھے, اور ازواج مطہرات کو بھی جو ہے وہ دینار پیش کرنے تھے. آپ نے وصیت میں یہ کتنی وصیت کی تھی, کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے وصیت کی کہ امام حسن امام حسین کو 36,000 دینار جو ہے ان کو پیش کیے جائیں, اور ہر زوجہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ محترمہ امہات المومنین کو ہر زوجہ کو 7,000 دینار پیش کیے جائیں. اب آپ غور کریں کہ اللہ پاک نے کتنی اس میں برکت دے دی. نبی پاک علیہ السلام جس کو دعا دے دیں اس کے لیے برکتوں کا عالم کیا ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی امی جان حضور کی بارگاہ میں آئیں اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انس آپ کی خدمت کرتے ہیں, ان کے لیے برکت کی دعا دے دیں. نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ انس کی عمر میں برکت دے, انس کے مال میں برکت دے, انس کی زندگی میں برکت دے. اب کیسی برکت ہوئی, آپ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی, اولاد کتنی ہوئی, 90 سے زیادہ آپ کے پوتے پوتیاں آپ کی اولاد آپ کے سامنے تھیں. اور اس کے علاوہ لوگوں کے جو باغات تھے مال میں کیسی برکت ہوئی, سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے, آپ کا باغ جو ہے وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا.
اللہ اللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. دعائے مصطفیٰ مرحبا مرحبا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جان اثار صحابی. اچھا مال ملا تو فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا, یا رسول اللہ یہ مال بھی راہ خدا میں قبول فرما لیجئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جذبے کی قدر کی اور پھر آپ کو ایسی دعا سے نوازا کہ اتنا مال ہوا اتنا مال ہوا اتنا مال ہوا کہ حسنین کریمین کو 36,000 دینار پیش کیے گئے, ان کو تحفتاً بھیجے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مال ہونے کے باوجود بھی ان کی قناعت کا عالم سبحان اللہ, سادگی کا عالم سبحان اللہ. اب وقت اپنے اختتام کو پہنچا وگرنا ایاز بھائی آصف بھائی دل تو چاہ رہا ہے کہ ذکر ہوتا رہے, آپ لوگ ذکر کرتے رہیں مدنی چینل کے ناظرین اور ہم سنتے رہیں. صحابہ کرام کی پیاری پیاری زندگیاں تھیں ایسی کہ ان کو سنا جائے اور سن کر اپنی زندگی کو سنوارا جائے. اللہ پاک ہمیں ان کی زندگیوں سے برکت عطا فرمائے، ان کی مبارک سیرت کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کے نام لیوا میں، ان کے عقیدت مندوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور اے کاش ہم ان کی مبارک زندگیوں سے اپنے لیے کچھ درس اور کچھ میسیجز، کچھ اسباق اکٹھے کریں تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، امپلیمنٹ کریں، اور ہم بھی صحابہ کرام علی مردوان کے نقش قدم پر چلنے والے بنیں، کیونکہ یہ ستاروں کی مانند ہے۔ اللہ انہی کے صدقے میں ہدایت عطا فرمائے گا، انہی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جنت الفردوس میں جگہ ملے گی، اور ان کے پیچھے پیچھے ہم داخل جنت ہوں گے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم۔ اہل سنت کا بیڑا پار، اصحاب حضور نجم گئے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔